اتوار 6 دسمبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. شامی صدر کہتے ہیں کہ برطانوی حملوں سے دہشت گردی سرطان کی طرح سرائیت کر جائے گی. ادھر امریکہ نے عندیہ دیا ہے کہ شام میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی مذاکرات اگلے ماہ شروع ہوں گے.
Called for negotiations between the government and the moderate opposition with a target date to begin of January 1st.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. شامی صدر بشار الاسد کہتے ہیں کہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف برطانوی فضائی حملے قانونی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کینسر کی طرح ہے اور یہ حملے اس میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں. تفصیل بتا رہی ہیں سارا حسن.
برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو دیے ایک انٹرویو میں شامی صدر بشار الاسد نے کہا کہ برطانوی کاروائیاں صرف دہشت گردی کو ہوا دیں گی. انہوں نے اس معاملے میں برطانوی اور روسی نقطۂ نظر کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے برعکس روسی مہم یورپ کو تحفظ دے رہی ہے. برطانیہ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا حامی ہے، جبکہ روسی مہم کو شامی صدر کی حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
شام ہی سے خبر ہے کہ وہاں شمالی علاقے رقہ میں فضائی بمباری ہوئی ہے، جس میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 32 افراد ہلاک اور قریباً 40 زخمی ہوئے ہیں. شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر کیے گئے یہ حملے امریکی قیادت میں قائم اتحاد نے کیے ہیں. یمن میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ جنوبی شہر عدن کے گورنر ایک راکٹ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. تابندہ کوکب.
عدن کے گورنر جعفر محمد سعد اور ان کے بیشتر ساتھی اس وقت مارے گئے جب ان کے قافلے کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. حکومتی فورسز اور سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے رواں برس کے اوائل میں باغیوں سے عدن کا قبضہ دوبارہ حاصل کیا تھا. میجر جنرل سعد، جن کا اس تمام کامیابی میں اہم کردار رہا، انہیں اکتوبر میں یہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ کیلیفورنیا حملہ فرد واحد کا اقدام ہے، اس کے لیے پوری قوم یا مذہب کو الزام نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے بتایا کہ حملہ آور خاتون تاشفین ملک کا خاندان 25 برس قبل ہی پاکستان سے سعودی عرب منتقل ہو گیا تھا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے امریکہ کی درخواست پر پاکستان قانونی تعاون کے لیے تیار ہوگا.
تمام جو لیگل اسسٹنس ہے، جو بین الاقوامی طور پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، وہ ہم نے آفر کی ہے. اور جب بھی دوسری طرف سے کسی قسم کی لیگل اسسٹنس کے لیے ہمیں کہا گیا، وہ ہم مکمل دیں گے. وہ بڑی محدود ہے، وہ اس وقت پاکستان میڈیا اس تک پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ کوئی اسپیشلائزڈ انفارمیشن نہیں ہے.
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بینکاک میں پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں تعمیری بات چیت کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ مشیروں کی یہ ملاقات دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کی پیرس میں ہونے والی ملاقات کے تناظر میں ہوئی ہے، اور اس میں امن و سلامتی اور دہشت گردی کے امور پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ جموں اور کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے سیکرٹری خارجہ کی موجودگی میں ہونے والی یہ ملاقات تعمیری اور مثبت ماحول میں ہوئی. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں افغانستان سے متسلسلے قلعہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں. ضلع انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ تاحال ان لاشوں کی شناخت نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب گزشتہ شب کوئٹہ شہر میں ریلوے ٹریک پر ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے. فرانس میں آج علاقائی انتخابات میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. پیرس میں پچھلے ماہ ہونے والے جان لیوا حملوں کے بعد فرانسیسیوں کے لیے یہ پہلا انتخابی مارکا ہے. رائے عامہ کے جائزے کہتے ہیں کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل فرنٹ کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ زیادہ تر خطوں میں سابق صدر نکولس سارکوزی کی جماعت کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اور وہ حکمران سوشلسٹ پارٹی کو شکست دے سکتی ہے. آج انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں 13 دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. برما کے سابق فوجی حکمران، اپنی پرانی حریف اور حزب اختلاف کی رہنما آنگ سان سوچی کو ملک کی مستقبل کی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک خفیہ ملاقات میں مس سوچی کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. تفصیل نخبت ملک سے.
گزشتہ روز ہونے والی اس ملاقات کی تفصیل جنرل تھان چوئے کے پوتے کے ذریعے آج سامنے آئی ہے. فیس بک پر آنے والے ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آنگ سان سوچی اور جنرل تھان چوئے کے درمیان یہ ملاقات 2.5 گھنٹے جاری رہی، جس میں جنرل چوئے نے اعتراف کیا ہے کہ مس سوچی برما کی مستقبل کی رہنما ہیں اور وہ ان کی ہر ممکن مدد کریں گے. مس سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے اکتوبر میں ہونے والے عام الیکشنز میں بھاری اکثریت حاصل کی ہے.
چین کا دارالحکومت بیجنگ ایک مرتبہ پھر گہری دھند کی لپیٹ میں ہے. حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے فضائی آلودگی سے متعلق ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. عبید ملک.
حکام نے فضائی آلودگی کے خطرناک حد تک پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر پرائمری اور مڈل سکولوں کو اگلے چند روز تک تمام بیرونی سرگرمیاں منسوخ کرنے کو کہا ہے. گزشتہ ہفتے بھی دھند کی ایک شدید لہر آنے پر سال کا پہلا اورنج الرٹ جاری کیا گیا تھا، جس کے چند روز بعد ماحول میں کچھ بہتری آئی. مگر
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. طالبان امیر ملا منصور نے مبینہ طور پر اپنی آواز میں اپنی خیر و عافیت کی خبر دی ہے، اور یمن کے ساحلی شہر عدن کے گورنر ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں. سیربین کا آغاز اس خبر سے کہ شام کے صدر بشار الاسد نے دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں کے خلاف برطانیہ کے حملوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے. ایک برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر اسد نے کہا کہ ان حملوں کے نتیجے میں دہشت گردی سرطان کی طرح سرایت کر جائے گی. انہوں نے کہا کہ روس نے جو حملے شروع کیے ہیں وہ یورپ کو محفوظ بنانے میں مددگار ہیں. ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام میں قیام امن کے لیے مذاکرات اگلے ماہ شروع ہو جائیں گے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک سے.
برطانیہ کی پارلیمان کی جانب سے شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی کارروائی کی منظوری کے بعد برطانوی جنگی جہاز علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہے ہیں. برطانیہ کے اس اقدام کا فرانس اور امریکہ کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا. ادھر جرمنی کی پارلیمان نے بھی اسی دوران شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں 1200 فوجی اور ٹورنیڈو ایئرکرافٹ بھیجے ہیں، جسے فرانس نے سراہا ہے. لیکن آج شام کے صدر بشار الاسد نے برطانوی فوجی کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، جو مبصرین کے مطابق بشار الاسد کی طرف سے تصویر کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش ہے. برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو ایک انٹرویو میں بشار الاسد کے اس حالیہ بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے.
بشار الاسد نے کہا کہ دہشت گردی کینسر کی بیماری کی طرح ہے، اور برطانوی کاروائیوں سے اس میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے روس اور برطانیہ کے طریقہ کار کا موازنہ بھی کیا. مسٹر اسد نے کہا کہ ماسکو کی کاروائیاں یورپ کی حفاظت کر رہی ہیں.
روس نے شام میں رواں سال ستمبر میں فضائی کارروائی کا آغاز کیا تھا. روس کے اس آپریشن کو مسٹر اسد کی حکومت کی حمایت حاصل ہے، جبکہ برطانیہ یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے، اور روس کی مداخلت اس عہدہ صدارت کی حفاظت کر رہی ہے. تاہم برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کا خطرہ براہ راست برطانیہ کے لیے خطرہ ہے. پیرس حملوں کے بعد فرانس نے واضح کیا تھا کہ وہ ان حملوں کے ذمہ داران کو انجام تک پہنچائیں گے. حملوں کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی، جس کے بعد فرانس کی طرف سے شام میں امریکی اتحاد کے ساتھ مل کر دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی. ایسے میں روسی حملوں کو چین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مسٹر اسد کی جانب سے بلائی گئی روسی افواج قانونی کارروائیاں کر رہی ہیں، اور بین الاقوامی برادری کو اس کی حمایت کرنی چاہیے. امریکہ خطے میں بشار الاسد کی حکومت کا مخالف ہے. ایسے میں امریکی وزیر خارجہ نے اشارہ دیا ہے کہ شاید شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان دولت اسلامیہ کے خلاف مؤثر اور متحد کارروائی کرنے کے لیے کوئی معاہدہ ہو جائے. شام میں جاری جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے بات چیت کا اندیا دیتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے یونان کے دورے کے دوران کہا کہ مذاکرات کا اگلا دور نیویارک میں اسی ماہ کے آخر میں ہوگا.
گزشتہ مہینے ویانا میں ہونے والی بات چیت میں تعاون کی بہت سی کوششیں کی گئی تھیں تاکہ شام کی حکومت اور معتدل حزب اختلاف کے درمیان بات چیت کا آغاز ہو سکے. ہماری کوشش ہے کہ یہ بات چیت 1 جنوری سے شروع ہو. وہ حکومتیں جو اس معاملے میں شامل ہیں وہ امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اس ماہ کے آخر میں نیو یارک میں ملاقات کرنے والی ہیں.
امریکہ اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ اتحادی افواج دولت اسلامیہ کو پیچھے دھکیل رہی ہیں، اور دولت اسلامیہ کے قبضے سے 30% علاقہ نکل چکا ہے. لیکن نامہ نگار کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائی حملوں سے دولت اسلامیہ کو نقصان پہنچ رہا ہے. امریکیوں کے مطابق وہ آئے دن کسی درمیانے یا اعلیٰ درجے کے رہنما سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن وہ فوراً ہی اس کا متبادل ڈھونڈ لیتے ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا. اور اب ذکر یمن کا، جہاں سے ملنے والی خبروں کے مطابق ساحلی شہر عدن کے گورنر ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ جعفر محمد سعد کو اکتوبر میں عدن کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ یمنی سیکورٹی فورسز کے مطابق گورنر کے قافلے میں شامل دوسرے افراد بھی مارے گئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ میں نے سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے پوچھا کہ یمن میں جاری جنگ صدر ہادی اور ہوتی قبائل کے مابین تھی، اب کیا یہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے؟
بنیادی کیفیت یہ ہے کہ وہاں ایک فریق نہیں ہے، ان دونوں کے علاوہ القاعدہ بھی موجود ہے، ابھی تک اس کا بھی خاتمہ نہیں ہوا ہے، دولت اسلامیہ بھی ہے، اور کون کس سے لڑ رہا ہے یہ بھی بہت واضح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دولت اسلامیہ نے صرف ہادی صاحب کے اور ان کے لوگوں کو ہٹ نہیں کیا ہے، اس نے ہوتھیوں کو بھی ہٹ کیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بعض خبر رساں ایجنسیاں اس طرح کی باتیں کرتی رہی ہیں کہ دولت اسلامیہ کی جو اس سال جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اب تک 160 کے قریب، غالباً 159 کا فگر وہ دے رہے ہیں، کہ 159 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اور تقریباً 345 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ان کا ہدف ایک وہ بھی ہے کہ صدر ہادی کے وہ لوگ جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، دیکھیں نا، دولت اسلامیہ تو سعودی عرب کے خلاف بھی لڑ رہی ہے، دولت اسلامیہ تو دوسرے تمام کے یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کفاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو الٹنا ہے۔ تو چنانچہ یہ ایک بڑی عجب سی کیفیت وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے ہوتھیوں کی اور ہادی صاحب کی جنگ دیر پکڑتی چلی جا رہی ہے، اس درمیانی عرصے میں ان فورسز کو پنپنے کا موقع بالکل مل رہا ہے۔
راشد حسین، جعفر محمد سعد جو گورنر تھے، اکتوبر میں ان کو گورنر مقرر کیا گیا تھا عدن کا، ان کے بارے میں ایک یہ تاثر تھا کہ وہ خاصے مضبوط آدمی ہیں اور خاصے مؤثر آدمی ہیں، تو کیا اب دولت اسلامیہ جو خود کو کہتی ہے یہ تنظیم، کیا یہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے یمن میں کہ ایک ایسی اہم شخصیت کو نشانہ بنا سکے؟
دیکھیے، یہ جنرل ہوا کرتے تھے، اور آج کے نہیں، 90 کی دہائی کے جنرل تھے، جس وقت یہ ساؤتھ یمن کے ساتھ اس کے جنرلوں میں سے تھے، نارتھ یمن کے ساتھ لڑائی میں یہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں۔ اچھا، پھر ان کو ہادی صاحب کے قریبی دوستوں میں کہا جاتا تھا، چنانچہ ہادی صاحب نے ان کو بلایا، یہ پھر باہر ایگزائل میں چلے گئے تھے، وہاں سے ان کو بلایا گیا، مصر اور لندن وغیرہ میں ہوا کرتے تھے، وہاں سے بلا کر کے ان کو گورنری دی گئی۔ ابھی دو دن پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں ایک جمہوریہ ہسپتال کے افتتاح میں، جس کو رینوویٹ کیا گیا تھا، اس کے افتتاح میں لیا تھا، اور دو دن کے بعد وہیں ان کا جسد خاکی بعد میں پہنچتا ہے اس دھماکے کے بعد۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں یہ موجود تو ہیں، یہ گوریلا لڑائی کر رہے ہیں، اور گوریلا لڑائی کرنے کے لیے کوئی ان کو فرنٹ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے بھی بیٹھ کے یا تو ایک سوئسائڈ بمبر بھیج دیں گے یا ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی بھیج دیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات بالکل ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صالح ہادی صاحب کے جانے کے بعد عدن بالکل ان کے قبضے میں آ چکا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہوتھیوں کو نکالنے میں یہاں سے جنرل جعفر سعد کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، اس جنگ کی جیتنے میں جو کہ اتحادی فورسز نے جیتی تھی، اور کل ان کو ہوتھیوں نے نہیں مارا بلکہ ایک تیسری قوت نے اٹھا کے مارا، جو اس پوری سیناریو کو، اس پوری سچویشن کو گنجلک بناتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ اب مغرب کو اور اسلامی دنیا کو اور عرب دنیا کو بیٹھ کے سمجھنا ہوگا کہ اصل لڑائی کس سے ہے اور اصل لڑائی کس کے خلاف کرنی ہے۔
تو یہی میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ اتنی پیچیدہ صورتحال ہے، اتنی گنجلک صورتحال ہے، کس کا ہاتھ کس کے گریبان پر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے میں امن کوششیں جو ہو رہی تھیں ان کا کیا بنے گا؟
دیکھیں نا، ہم کوششیں اس وقت ہو سکتی ہیں جبکہ آپ کو تمام ویریبلز کا پتہ ہو، تمام فورسز جو ہیں ان کا پتہ ہو۔ آپ ہادی صاحب کو اور ہوتھیوں کو تو شاید دبا کے، ڈرا کے، دھمکا کے، ذرا سا ان کو کیرٹ دکھا کر کے کسی طرح سے لے آئے۔ اب کل ہی، گزشتہ کل کہا جاتا ہے کہ ہادی صاحب کی اقوام متحدہ کے جو یہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، تاکہ اس مہینے کے آخر میں جو امن کانفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں اس کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ لیکن آئیسس سے کس نے بات کرنی ہے, کون کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, القاعدہ وہاں موجود ہے, کیا وہ اس گفتگو میں شریک ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو پھر ان کی طاقتوں کا مداوع کیسے کیا جائے گا. دیکھیے ان قوتوں کے خلاف جنگ لڑنی پڑتی ہے, لیکن جنگ اسی وقت لڑی جا سکتی ہے اور اسی وقت جیتی جا سکتی ہے جب ان کے سامنے ایک متحدہ فرنٹ ہو. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک متحدہ نہیں بلکہ ایک ڈیوائڈیڈ فرنٹ ہے, اور پھر اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. چنانچہ جتنی بھی آپ امن کی کارروائی کر لیں اور امن کی اس طرح کی بندیاں کر لیں, لیکن اس سے دراصل امن نہیں آئے گا جب تک کہ ان کا خاتمہ نہ ہو جائے.
یمن کی صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے سعودی عرب سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین. اور اب رخ کرتے ہیں جنوبی ایشیا کا. پاکستان اور بھارت کے مشیران برائے قومی سلامتی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, جس میں دہشت گردی اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی سمیت دیگر امور پر مذاکرات ہوئے ہیں. اسلام آباد سے نامہ نگار سارہ حسن.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں دونوں ممالک کے سیکرٹری خارجہ کی موجودگی میں ہونے والی اس ملاقات میں جموں کشمیر, خطے میں امن, دہشت گردی اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بینکاک میں ہونے والی یہ ملاقات پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کی پیرس میں ہونے والی مختصر ملاقات کے تناظر میں ہوئی ہے. قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات کے بعد ایک مختصر بیان بھی جاری کیا گیا, جس کے مطابق دونوں ممالک کے مشیروں کی ملاقات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی تعمیری بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. افغانستان میں قیام امن سے متعلق 8 دسمبر سے شروع ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان نے بھارت کو بھی مدعو کیا ہے. اس کانفرنس کے حوالے سے سنیچر کو وزیراعظم نواز شریف نے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوا سے ملاقات کی تھی. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی آمد کا امکان بھی ہے. رواں سال جون میں پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم نے روس کے شہر اوفا میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا اور کہا تھا کہ جلد ہی پاکستان اور بھارت کے مشیر برائے قومی سلامتی کے درمیان ملاقات ہوگی, لیکن کشمیری قیادت سے ملاقات کے تنازع پر یہ بات چیت منعقد نہیں ہو سکی.
اسلام آباد سے یہ تھی ہماری ساتھی سارہ حسن. اور پاکستان سے یہ خبر بھی کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے حملے میں خاتون حملہور کے بارے میں کہا ہے کہ کسی ایک شخص کے غلط اقدام کے لیے پورے ملک یا مذہب کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تاجفین کا خاندان کئی برس سے سعودی عرب میں مقیم ہے اور شادی کے بعد وہ امریکہ چلی گئی تھی, اور ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی تاجفین کی زیادہ تر تصاویر جعلی ہیں. چودھری نثار نے کہا کہ تاشفین ملک کی تفتیش کے بارے میں اگر امریکی حکام نے معاونت کی درخواست کی تو پاکستان قانون کے تحت معلومات امریکہ کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. اور اب افغانستان کا ذکر, جہاں طالبان نے اپنے امیر ملا اختر منصور سے منسوب ایک صوتی بیان جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے اپنے زخمی اور ہلاک ہونے کے بارے میں قیاس آرائیوں کو دشمن کا پرچار قرار دیا ہے. میں نے اس سلسلے میں کابل میں بی بی سی پشتو کے نامہ نگار سید انور سے ملا منصور کے اس بیان کی تفصیل جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا.
جو صوتی پیغام طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے میڈیا کو بھیجا گیا ہے, اس میں جس شخص کا نام بتایا گیا ہے وہ ملا اختر منصور ہے. وہ اس پیغام میں کہتا ہے کہ جو تازہ ترین رپورٹس سامنے آئی ہے کہ وہ طالبان کے ایک اور کمانڈر کے ساتھ تو میں یا لڑائی میں زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد مر گئے تھے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ خبر درست نہیں ہے, اور وہ ابھی بھی زندہ سلامت اور اپنے دوستوں کے درمیان ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی گزشتہ چند سالوں میں اس علاقے کا جو کچلاخ نامی گاؤں ہے کوئٹہ میں, اس علاقے کا دورہ نہیں کیا ہے, اور انہوں نے پروف کی خاطر شاید یہ پیغام بھی دیا ہے جو جمعے کے دن حادثہ صوبے وردک میں پیش آیا ہے, اس کا بھی حوالہ دیا ہے.
تو ان کی آواز سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہی ہیں, ملا منصور ہی ہیں؟
بظاہر یہ بہت مشکل ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ ملا اختر منصور کا آواز ہے, کیونکہ ملا عمر کے موت کے بعد شاید ہی انہوں نے ایک یا دو بار میڈیا کے ساتھ بات کی ہو, زیادہ وہ میڈیا میں نہیں تھے, اس لیے زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ملا اختر منصور کی آواز ہے یا نہیں. تاہم طالبان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملا اختر منصور ہی کی آڈیو پیغام ہے.
تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے وہ افواہیں جو ان کے زخمی یا ہلاک ہونے کے بارے میں آ گئی تھیں یا خبریں یا قیاس آرائیاں جو بھی ان کو کہا جائے وہ ختم ہو جائیں گی؟ اب
سوشل میڈیا میں تو زیادہ تر افغان شہری یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ملا اختر منصور ہے اور وہ زندہ ہے، لیکن آج افغانستان کے وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ اس حوالے سے تو کمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، تاہم دولت وزیری کا کہنا یہ تھا کہ عنقریب افغان قوم کو وہ ایک خوشخبری سنائیں گے، لیکن اضافہ نہیں کیا کہ یہ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو ہاؤس سے جو ایک بیان آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ تصدیق کرتے ہیں ان کے پاس جو اطلاعات ملی ہے اس کے اطلاعات کے بنیاد پر ملا اختر منصور زخمی ہوا ہے، یعنی افغان حکومت اس کی زخمی ہونے کی تصدیق کیا تھا۔
افغانستان میں طالبان کے امیر ملا اختر منصور سے منسوب صوتی بیان پر تفصیلات بتا رہے تھے کابل سے نمانگار سید انور۔ پاکستان میں شہری حکومتوں کے قیام کے لیے انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے پاکستان میں قائم غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یا ففن کے مدثر رضوی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان بلدیاتی انتخابات میں کس طرح کا مجموعی رجحان سامنے آیا ہے۔
دیکھیں، دو پروونسز جو ہیں سندھ اور پنجاب میں تو مور لیس وہی ووٹنگ ٹرینڈز نظر آئے اور نتیجے نظر آئے جو جنرل الیکشن میں ہمیں نظر آئے تھے۔ کراچی میں اور سندھ اربن ایریاز میں کیوں ہم نے ڈومینیٹ کیا، سندھ رورل ایریاز میں پیپلز پارٹی نے کیا، پنجاب میں پی ایم ایل این نے کیا، جو کے پی کے کا ریزلٹ تھا جو مئی میں الیکشنز ہوئے تھے اس میں ہمیں ریزلٹس تھوڑے سے مختلف نظر آئے۔ پی ٹی آئی نے ٹوٹلی ڈومینیٹ نہیں کیا الیکشنز کو جس طرح سے امید تھی، وہاں پہ اے این پی ہیز کم اپ، 105-110 سے زیادہ سیٹیں ان کی بھی تھیں، آزاد کی وہاں سیٹیں تھیں، جے او آئی ایف میں بھی وہاں سبسٹینشیل سیٹیں نہیں ہیں اور پی ایم ایل این میں سیٹیں نہیں ہیں مانسہرا اور احتباد کے علاقوں میں۔ مختلف قسم کے ٹرینڈس ہیں، ان کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا۔ کے پی کے کا جو لوکل گورنمنٹ کا ووٹنگ پیٹرن ہے وہ ریلیٹیولی ڈفرینٹ ہے دین ان پنجاب۔
تو اس سے کیا مراد لی جائے، کیا سمجھا جائے؟ یعنی یہ کوئی اس میں اثر و رسوخ استعمال کیا گیا ہے جو جماعتیں اقتدار میں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یا قومی سطح پر ان کی اکثریت ہے، انہی کو بلدیاتی سطح پر بھی لوگوں نے منتخب کیا زیادہ تعداد میں، یا یہ کہ ان جماعتوں کی واقعی جڑیں عوام میں ہیں، عوام میں حمایت ہے؟
جی، جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا پورا ایک فنومینا ہے وہ خود اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پارٹیوں کی آرگنائزیشن گراس روٹس پہ موجود نہیں ہے، پارٹیوں کی اسٹرکچرز موجود نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہماری جو ایگزیکٹو ہے مکمل طور پہ ڈی پولیٹیسائزڈ ہے، نہ نیوٹرل ہوتی ہے الیکشن میں، تو وہ ایڈوانٹیج گورنمنٹ میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو یقیناً ملتا ہے۔ آرگنائزیشن، جہاں پارٹی کی بات ہے، پارٹی کی آرگنائزیشن انتہائی ویک ہے، جو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، ان کی آرگنائزیشن گراس روٹس پر ایگزسٹ نہیں کرتی، اگر کرتی بھی ہے تو وہ انتہائی ویک ہے، جس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے اور اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اپنا، چاہے وہ زبان یا برادری چاہے ایتھنیسٹی، کسی بنیاد پہ ووٹ لیں، لیکن وہ امرج جنرل الیکشن میں بھی انہوں نے 58 لاکھ ووٹ لیے، لوکل گورنمنٹ میں بھی سیکنڈ لارجسٹ گروپ آف ونرز بنے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی۔
اچھا، جیسا آپ نے ذکر کیا ابھی کہ آزاد امیدوار خاصی بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کیا دوسری جو جماعتیں ہیں وہ ان کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے، ان کی حمایت کم ہوئی عوام میں، یا کیا وجہ ہے؟
بنیادی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی کی کیونکہ سٹرکچر موجود نہیں ہوتی، اس لیے جب وہ گلی محلوں میں الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ دیں۔ اور یہ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، ہمارا خیال ہے، جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا، انہیں کی طرف جائیں گے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں بینیفٹ اگر گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کو وہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ یقیناً اس بات کا بہت بڑا ریفلیکشن ہے کہ پارٹی کی اسٹرکچر، پارٹی کی آرگنائزیشن ویک ہے۔
یہ بتائیے کہ کراچی میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اتحادی بن کر آئے، لیکن ان کی کارکردگی خاصی مایوس کن رہی۔
اسے انہولی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آئیڈیالوجیکلی دونوں کراچی میں مختلف سمتوں میں دو جماعتیں جو ہیں، دو مختلف قسم کی کلاسز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کے ویلیوز، موریلٹی، سیٹ آف مورالٹی کا فرق ہے. ان کی جو پوری آرگنائزیشن میں اس کی ایکسیپٹنس اس الائنس کی نہیں آئی ہے. اب وہ اگر جب اونرشپ نہیں آئے ورکر میں اس الائنس کی, اور اس کی اصل وجہ ہمارے خیال میں یہی ہے کہ دے ریپرزینٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ کلاسز ایز فار ایز کراچی اس کا.
یہ تھے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے مدثر رضوی جو تبصرہ کر رہے تھے پاکستان میں حال ہی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات پر. فرانس میں علاقائی انتخابات میں دائیں بازو کے جیتنے کے امکانات خاصے زیادہ نظر آ رہے ہیں. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ گزشتہ ماہ ہونے والے پیرس حملوں کے بعد ملک کے پہلے علاقائی انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں, اور عوامی جائزوں کے مطابق ان انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل فرنٹ کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تفصیل آپ کو ملے گی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے ایک بار پھر رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کے بارے میں اسے حتمی جواب سے آگاہ کر دے. بصورت دیگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس سیریز کو منسوخ سمجھے گا, کیونکہ تاخیر کے سبب پی سی بی کے لیے سیریز کے انتظامات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, جو ممکنہ طور پر دسمبر کے دوسرے ہفتے سے سری لنکا میں کھیلی جانے والی ہے. لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ نے ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے. بھارت نے جنوبی افریقہ کے خلاف دہلی میں ہونے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن اپنی دوسری اننگز 5 وکٹوں کے نقصان پر 267 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی. بھارت کی جانب سے اجنکیا رہانے نے دوسری اننگز میں بھی سینچری سکور کی ہے. بھارتی اوپنر مرلی وجے پر دہلی ٹیسٹ کے تیسرے دن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کیا گیا ہے. ہاکی ورلڈ لیگ کے فائنل مقابلوں میں برطانیہ کی خواتین ہاکی ٹیم کو میزبان ارجنٹینا نے پول بی کے اوپننگ میچ میں 2-1 سے شکست دے دی ہے, جبکہ پول اے میں اولمپک چیمپئنز ہالینڈ نے جرمنی کو 5-1 سے ہرا دیا. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی کو اسٹوک نے 2-0 سے ہرا دیا. یہ مینچسٹر سٹی کے مینیجر مینوئل پیلوگرینی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شکست کی وجہ میدان میں 13 کھلاڑیوں کے ساتھ اترنا ہے. یہی وجہ ہے کھیل میں پلیئرز وہ انرجی نہیں لا سکے جو گیم جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے. چیلسی کی ٹیم بھی اس سیزن میں 15 میچز میں 8ویں شکست سے 2-4 ہوئی ہے, اور مینیجر ہوزے مورینیو کا کہنا ہے کہ آئندہ سال چیمپئنز لیگ میں چیلسی کا کوالیفائی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ادھر مینچسٹر یونائٹیڈ اور ویسٹ ہیم کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا. مینیجر لوئی وان گال کہہ رہے ہیں کہ فٹ بال میں اہم یہ ہے کہ آپ مخالف ٹیم پر غلبہ پا لیں. موجودہ سیزن میں ان کی ٹیم مزید گول سکور کر سکتی ہے, بشرطیے کہ لوئی سوارز جیسے اسٹرائیکر ٹیم کا حصہ ہوں.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. آپ سیربین میں تو فیچر تجزیے اور تبصرے سنتے ہی ہیں. ہماری ویب سائٹ پر ان کے علاوہ آڈیو ویڈیو اور تصاویر بھی ملیں گی. آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اور سیربین میں بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب آنے کو ہیں. اس وقت سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ.
شامی صدر بشار الاسد کہتے ہیں کہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف برطانوی کاروائیاں قانونی نہیں ہیں. ادھر برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ شام کے شمالی علاقے رقا میں امریکی اتحادی فوج نے فضائی بمباری کی ہے جس میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے 32 جنگجو ہلاک اور قریب 40 زخمی ہوئے ہیں. یمن میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ جنوبی شہر عدن کے گورنر ایک راکٹ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کیلیفورنیا حملے کے لیے پوری قوم یا مذہب کو الزام نہیں دیا جا سکتا. مزید کہا کہ تاشفین ملک کے حوالے سے اگر امریکہ نے معلومات چاہی تو پاکستان تعاون کرے گا. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بینکاک میں پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات ہوئی ہے جس میں تعمیری بات چیت کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معصومہ ملک سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی نے صوبے کے ساحلی ضلع گوادر میں بڑے منصوبوں اور پاک چین اقتصادی راہداری پر سنگین تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہی تحفظات کے پیش نظر پارٹی کی جانب سے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرانے کا اعلان کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی این پی کے سربراہ سردار ارتھ منگل نے کہا کہ گوادر پورٹ اور اس سے متعلق جو بھی منصوبے ہیں ان کے بارے میں آج سے نہیں بلکہ سن 1997 سے ان کی پارٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ منصوبے بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہیں لیکن ان کے بارے میں ہونے والے معاہدات کو بلوچستان کے لوگوں سے خفیہ رکھا جا رہا ہے.
معاہدات جو طے کیے گئے ہیں چاہے وہ MOU کی شکل میں ہوں یا ایگریمنٹ کی شکل میں ہوں اس پر کو چھپانے کے لیے منتخب نمائندگان کو جو ہے اس سے جو دور رکھا جا رہا ہے.
سردار اختر منگل نے کہا کہ ان منصوبوں سے متعلق معاہدات کو چھپانے کے علاوہ خود ضلع گوادر کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گوادر شہر میں آنے کے لیے بھی اسپیشل پرمٹ کی ضرورت ہوگی.
اب وہی لوگ جب اگر گوادر میں انٹر ہوں گے تو اس کے لیے جو ان کو اسپیشل پرمیشن چاہیے ہوگی اور جو گوادر کے جو ایگزسٹنگ جو رہائشی ہیں ان کے لیے ایک پرمٹ بنایا گیا ہے کہ اس بغیر اس پرمٹ کے ان کے لیے جو ایگزٹ اور انٹرنس جو ہے مشکل ہوگی. تو اس سے خود ان کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ترقی جو ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے نہیں گوادر کے لوگوں کے لیے نہیں کسی اوروں کے لیے.
انہوں نے کہا کہ انہیں خدشات کی بنیاد پر اسلام آباد میں بی این پی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کروا رہی ہے.
ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو آن بورڈ لیتے ہوئے اس اے پی سی میں ان کو دعوت دیں گے جس میں ہم بلوچستان کے خدشات کا نہ کہ صرف اظہار کریں گے بلکہ ان کو کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے.
بی این پی کے سربراہ نے کہا کہ وہ جمہوری انداز میں پہلے بھی ایسے ترقیاتی عمل کی مخالفت کرتے رہے ہیں جو بلوچستان اور اس کے لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو اور آئندہ بھی اس کی مخالفت کرتے رہیں گے. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
اور اب وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اس بار ایم کیو ایم کی بلدیاتی جیت دلی میں اروند کیجریوال کی جیت سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے برعکس عام آدمی پارٹی پہ کبھی دہشت گردی، فاشزم، ملک دشمنی، دلی کو یرغمال بنانے، کرپشن، ٹارگٹ کلنگ، غداری اور متعصب ہونے کا الزام نہیں لگا اور نہ عام آدمی پارٹی کے دفاتر سے کارکن، اسلحہ اور مطلوبہ افراد پکڑے گئے. کراچی میں پچھلے 27 برس میں منعقد ہونے والے یہ پہلے بلدیاتی انتخابات تھے جن میں ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر پولیس اور رینجرز کو تعینات کیا گیا. انہیں ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے مجسٹریٹی اختیارات دیے گئے. جس سیاسی جماعت نے جہاں چاہا انتخابی اجتماع کیا اور انتخابی ریلیاں نکالی. امید تھی کہ ہر بار دھاندلی کر کے گن پوائنٹ پہ ووٹ لینے والی ایم کیو ایم کو لگ پتا جائے گا کہ عوام کس طرح بلٹ کا جواب بیلٹ سے دیتے ہیں مگر کراچی والوں نے خوف و دہشت سے پاک اس سنہری موقع سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ایم کیو ایم نے کوئی انتخابی منشور نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ ہماری کارکردگی ہی ہمارا منشور ہے. اس کے برعکس عمران خان نے کراچی کو ایک پرامن اور ترقی یافتہ شہر بنانے کے لیے خیبر پختونخوا ماڈل کی بارہا مثالیں دیں. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے وعدہ کیا کہ اس بار کراچی والے اگر انہیں کامیاب کر دیں تو نہ صرف اس شہر سے دہشت گردی کے منحوس سائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے بلکہ کراچی کو ترقی کے اعتبار سے استنبول بنا دیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ کراچی کی اکثریت کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اور بیشتر گھروں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتے رہے۔ سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں 70 کے اشرے میں جب کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا تو ان میں سے کسی نے بھی عدالت میں اغوا کاروں کو شناخت نہیں کیا بلکہ ایک مغویہ تو ایک اغوا کار کی محبت میں مبتلا ہو گئی اور شادی کر لی۔ تب سے نفسیات میں سٹاک ہوم سنڈروم کی اصطلاح داخل ہوئی، یعنی زیادتی کرنے والے سے انسیت ہو جانا۔ لگتا ہے کراچی کو سٹاک ہوم سنڈروم ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے 3200 کے مقابلے میں 700 ووٹ لیے اور اسے ننگی دھاندلی قرار دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن اسمبلی خرم شیر زمان نے کہا کہ رینجرز نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور یہ کہ الیکشن کمیشن بھی منصفانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہا۔ لیکن سب سے بہتر متوازن اور جمہوری رد عمل تحریک انصاف کراچی کے صدر علی زیدی کا تھا۔ انہوں نے کہا، جنہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا انہیں شرم آنی چاہیے۔ 2009 میں پانی پت سے دلی کی طرف آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک کھٹارا بس جس میں سے سیاہ دھواں نکل رہا ہے، اس کے پیچھے ہندی میں بڑا بڑا لکھا تھا، یو تو نوئی چلے گی۔ ایم کیو ایم کراچی میں جس بے دردی سے جیتی اور اس کے مخالفین جس شاندار طریقے سے ہارے، اس کے بعد میرا سوال ہے کہ جب کراچی والے ترقی نہیں کرنا چاہتے تو انہیں بار بار ترقی پہ مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟
وسط اللہ خان سنا رہے تھے ہفتہ وار کالم بات سے بات۔ آپ ان کا یہ کالم ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجئے۔ عارف، یہ پہلا خط آیا ہے دبئی سے۔ شازیہ داؤد لکھتی ہیں، پچھلی بار آپ نے اسلم بروہی صاحب کو اپنا بہترین مکتوب نگار قرار دیا اور یہ بھی بتایا کہ ایک ہفتے میں ان کے 4 خطوط موصول ہوئے، لیکن ان خطوط میں کیا لکھا گیا تھا اس بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ بعض لوگ ریڈیو پر محض اپنا نام سننے کے لیے خط پہ خط بھیجتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔
شازیہ صاحبہ، جو لوگ محض اپنا نام سننے کے لیے خطوط بھیجتے ہیں ان کے خطوط تو ہم نشر ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ خطوط ہم تک پہنچتے ہی نہیں اور ہمارے صدر دفتر ہی میں ان کی چھانٹی ہو جاتی ہے۔ مائکرو فون تک وہی خطوط رسائی حاصل کرتے ہیں جن میں کوئی جواب طلب یا قابل ذکر بات ہوتی ہے۔ آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ زیادہ تعداد میں خط لکھنا کوئی خوبی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے اس امر کو ایک خوبی کے طور پہ بیان کیا تھا، بلکہ محض اعداد و شمار کے اعتبار سے ذکر کیا تھا کہ کس سامنے میں کتنے خطوط ارسال کیے۔
لیکن شازیہ صاحبہ نے توجہ دلائی ہے کہ ہم نے جیکب آباد سے موصول ہونے والے 4 خطوط کا ذکر تو کیا لیکن ان کے مندرجات نہیں سنائے۔
ہاں تو سنا دیجیے نا مندرجات بھی، کیا کہتے ہیں ہمارے بسیار نریس دوست۔
اسلم بروہی صاحب لکھتے ہیں، پاکستان میں کئی طرح کے الیکشنز اور ری الیکشن کا غلغلہ رہا ہے، دھاندلی اور بدنظمی کے الزامات بھی عام ہیں، اور پھر الیکشن کرانا کوئی آسان اور سستا نسخہ تو ہے نہیں کہ دھاندلی کا ذرا سا شبہ ہو تو ری الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ اسی لیے بعض دانشور مشورہ دے رہے ہیں کہ جب تک ملک میں تعلیم عام نہیں ہو جاتی اور عوام باشعور نہیں ہو جاتے، انہیں الیکشن کے دھندے میں پھنسانے کی بجائے ایماندار ماہرین اور دیانتدار بیوروکریٹس پر مشتمل ایک حکومت بنا دی جائے جو انتظامی فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ عوام کی جمہوری تربیت بھی کرے۔
اسلم صاحب، یہ کوئی نیا نقطۂ نظر تو ہے نہیں، ایوب خان کے مارشل لا سے لے کر پرویز مشرف کی آمریت تک ہر بار اسی نقطے کو جواز بنایا گیا کہ ہمارے عوام ابھی جمہوریت کے قابل نہیں ہیں اور آسانی سے سیاستدانوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک غیر جمہوری حکومت عوام کی جمہوری تربیت کس طرح کر سکتی ہے؟ اگر تسلسل کے ساتھ انتخابات ہوتے رہیں تو آہستہ آہستہ ان میں شفافیت آتی جائے گی. جس طرح ہینڈ پمپ لگایا جاتا ہے تو شروع میں وہ کیچڑ اگلتا ہے, پھر گدلا پانی آنا شروع ہوتا ہے, اور اگر نلکے کو مسلسل چلاتے رہیں تو پانی کا گدلا پن آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور آخر کار شفاف پانی آنے لگتا ہے.
لیکن ہمارے یہاں ابتدا میں آنے والے گدلے پانی کو دیکھ کر شور مچا دیا جاتا ہے کہ پانی گندا ہے, نلکا بند کر دو, اور اس طرح ہم شفاف پانی کی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے.
بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں توقع ہے کہ ہمارے سامعین اس صورتحال پہ غور کر کے ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں گے.
جہانیہ سے طاہرہ صدیقی صاحبہ اپنے شکووں بھرے خط میں لکھتی ہیں, میں نے ملک کو درپیش صورتحال اور عالمی سطح پر پیش آنے والے اہم واقعات پر آپ کو مفصل خطوط ارسال کیے, لیکن آپ میرے تمام خطوط غائب کر دیتے ہیں اور الٹا الزام لگا دیتے ہیں کہ میں مکتوب نگاری میں کاہلی کا مظاہرہ کرتی ہوں. مشرق وسطیٰ میں پیش آنے والے واقعات اور شام کے مسلمانوں کی صورت حال پر میں نے ایک تفصیلی خط روانہ کیا تھا, وہ بھی آپ نے غائب کر دیا ہے.
دیکھیے طاہرہ صاحبہ, اگر آپ ہمیں خط لکھنا چھوڑ دیں تو اس پروگرام کا لطف آدھا رہ جائے گا. خطوط تو ہمیں بے شمار موصول ہوتے ہیں, لیکن جس تفصیل سے اور جس مدلل انداز میں آپ بات کرتی ہیں وہ انداز ہر کسی کو نصیب نہیں. خطوں کی مجموعی تعداد کے باعث ہماری جانب سے جواب میں تاخیر ہو جاتی ہے, لیکن ہم نے آج تک آپ کا کوئی خط ضائع نہیں کیا. شامی پناہ گزینوں والا خط بھی ہم نے تفصیل نشر کیا تھا, شاید اب تک آپ نے سن لیا ہوگا.
اپنے نئے خط میں طاہرہ صاحبہ نے شکایت کی ہے کہ زلزلے کی خبروں میں ہم مرنے والوں کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ ہر بلیٹن میں تبدیل ہوتی رہتی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے طاہرہ صاحبہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملبے سے مزید لاشیں برآمد ہوتی ہیں اور یوں بدقسمت متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.
تھر سے لاکھوں موسی پوٹو پوچھتے ہیں, خطوں کا پروگرام ہمیشہ اتوار کے دن آخری آئٹم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, لیکن پچھلے دنوں آپ نے اچانک اسے ہفتے کے دن نشر کر دیا اور بالی ووڈ کا تفریحی پروگرام اتوار کو پیش کیا.
حضور, یہ تبدیلی اچانک نہیں کی گئی تھی بلکہ دو روز پہلے اس کا اعلان کیا گیا تھا. یوم عاشور پر بالی ووڈ کا راؤنڈ اپ پیش کرنا مناسب نہیں تھا, اس لیے ہم نے اس کا دن اور وقت خطوں کے پروگرام سے تبدیل کر لیا اور سامعین کو اس بارے میں پیشگی اطلاع بھی دے دی.
کنری سندھ سے چون کمار کوہلی لکھتے ہیں, پیروں فقیروں اور درویشوں کی سرزمین سندھ ہمیشہ سے امن و آشتی کا گہوارہ رہی ہے, لیکن کچھ عرصہ ہوا یہاں اقلیتی برادری کے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے. میگھواڑ اور بھیل قبیلے کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا اور میڈیا نے بھی اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا.
چمن کمار نے یہ شعر بھی ارسال کیا ہے کہ کس نے زہر بویا ہے دلوں میں کہ نفرت اگ رہی ہے دھڑکنوں میں,
اور خط کا اختتام انہوں نے اس درخواست پر کیا ہے, نفرتوں کی دھول جذبوں سے ہٹاؤ دوستو, جاں بلب انسانیت کو زندگانی چاہیے.
اور یہ لیجیے اکری چوک تحصیل فیض گنج سے ہمارے پرانے دوست کا خط بیان پہنچا.
جی ہاں, اداس محمد عثمان لکھتے ہیں, دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے بی بی سی کی اردو سروس. جب سے صبح کی نشریات بند ہوئی ہیں ہم دل بہلانے کے لیے بی بی سی کی ہندی سروس سن لیتے ہیں, جس سے ہمیں پاکستان کے بارے میں تو زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہندی کے ذخیرہ الفاظ میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ عارف یہ آگے کیا لکھا ہے انہوں نے,
ہندی کے ذخیرہ الفاظ میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ ستھتی نینترن میں آ گئی ہے.
یعنی
صورتحال قابو میں ہے. تو بس صورتحال کو قابو میں ہی رکھیے عثمان صاحب, ایسا نہ ہو کہ اگلا خط آپ ہمیں ہندی ہی میں لکھ دیں اور یوں ستھتی نینترن سے باہر ہو جائے.
کوہلو سے محمد خالد صاحب نے اس بار ایک دلچسپ سوال ارسال کیا ہے, پوچھتے ہیں, ویسے تو ہر طرح کے جانور زو میں موجود ہوتے ہیں لیکن اسے ہاتھی گھر, شیر گھر, ہرن گھر, طوطا گھر, عقاب گھر یا گیدڑ گھر کہنے کی بجائے چڑیا گھر کیوں کہا جاتا ہے, جبکہ چڑیا تو وہاں کسی پنجرے میں بھی دکھائی نہیں دیتی, اور ہو بھی کیوں, چڑیاں تو ہمارے ہر طرف اڑتی پھرتی ہیں.
جی ہاں, سوال تو دلچسپ ہے لیکن خالد صاحب کی معلومات میں ہم یہ اضافہ کر دیں کہ چڑیا سے مراد محض وہ پرندہ نہیں جو کہ صبح و شام ہمارے گھروں میں چوچو کرتا پھرتا ہے, بلکہ چڑیا کا لفظی مطلب ہے پرندہ. گویا چڑیا گھر کا لفظی مطلب ہوا پرند خانہ یا پرندوں کا گھر.
تو پھر اس میں صرف پرندے ہونے چاہیے, یہ شیر چیتے کا وہاں کیا کام؟
یعنی جانوروں کے لیے اب الگ زو بنایا جائے اور پرندوں کے لیے الگ. دیکھیے جب کوئی لفظ اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لغوی معنوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. آج کی زبان میں چڑیا گھر سے مراد ہے ایسی تفریح گاہ جہاں لوگ جانوروں اور پرندوں کو دیکھ سکتے ہوں.
تو سامعین, آپ بھی کسی موضوع پر ہمیں خط لکھنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے, پی او باکس 3101 اسلام آباد, इसके साथ ही आज की ये नशिस्त खात्मे को पहुंची।
आइंदा इतवार को इसी वक्त आपके खतूत लेके फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए निगाह सिद्दीकी और आरिफ बकार को इजाजत दीजिए।
سامعین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی پولیس نے کہا ہے کہ مشرقی لندن میں کیے گئے چاقو زنی کے واقعے کی دہشت گردی کے تحت تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ حملہ گزشتہ شام لیٹن سٹون کے اسٹیشن پر کیا گیا تھا۔ تازہ ترین تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھی مہاپارا صفدر اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں۔ مہاپارا
جی، عمر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پولیس اس کو ایک دہشت گردی کا واقعہ سمجھ کے اسی لحاظ سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے، اور اس میں تازہ ترین یہ ہے عمر کے پولیس کی جو ٹیم ہے، تحقیقاتی ٹیم، اس نے یہ کہا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر بہت سے مسافر موجود تھے، کیونکہ اپنے سامعین کو بتا دیں کہ 7 بجے کے قریب لندن کے جو انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز ہیں ان پہ بے انتہا رش ہوتا ہے، تو وہاں بہت مسافر تھے جنہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی آ گئی ہیں۔ تو پولیس نے ایسے تمام مسافروں سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کے پاس جو بھی فوٹیج ہیں وہ ہمیں بھیجیے تاکہ اس سے تحقیقات میں مدد ملے۔ اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک شخص گرفتار ہے، اس کی عمر اندازاً 29 برس بتائی جا رہی ہے، جسے اس شعبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فوٹیجز سوشل میڈیا پہ آئی ہیں جس میں ایک کوئی مسافر ہی ہے جو اس جس نے حملہ کیا ہے اس کو حملہ آور سے یہ کہہ رہا ہے کہ یو آر ناٹ مسلم برو، کہ وہ حملہ کرنے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم نہیں ہو کیونکہ مسلم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی فوٹیج کو پولیس نے بھی مانگا ہے، اور بس تحقیقات ابھی تک یہیں پر ہے۔ اس کی لنکس کیا ہیں، کہاں سے کیسے حملہ ہوا، یہ شخص کون ہے، اس نے از خود کیا ہے، کسی کے کہنے پر ہوا ہے، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا۔
ان تفصیلات کے لیے مہاپارا صفدر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں حکمران، جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش
ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کے بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
ایک ایسے وقت میں جب بھارت میں پاکستانی فنکاروں کو سخت گیر ہندو تنظیموں کی شدید مخالفت کا سامنا ہے، مکال حسن اور بھارتی شہری شرمستہ چٹرجی کے میوزک بینڈ نے خیال کے عنوان سے منعقدہ محفل موسیقی میں اہلیہ نے لاہور کے دل جیت لیے۔ سنتے ہیں مکال اور شرمستہ سے فیفی ہارون کی گفتگو۔
خیال فیسٹیول میں پرفارم کیا، تو کیسا رہا؟
انبیلیویبل، میں نے تجھے ایسا شو پاکستان میں کبھی بھی ایسا پرفارم، اتنی اچھی آڈینس،
اچھا
اتنی اچھی ریسپشن۔ میں خود لاہور کا رہنے والا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں کے کراؤڈ بہت کرٹیکل ہوتے ہیں۔
کراچی کا جو کراؤڈ ہے وہ ذرا اٹ ہولڈز بیک، مگر لاہور کا کراؤڈ جو ہے وہ
رکھتے ہیں، لاہور والے تو بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ لیکن کمپلیٹلی پیکڈ تھا ہال، میں نے بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر شو کیا ہے۔
آپ کے لیے تو گھر کی بات،
لیکن وہ کیونکہ گھر کی بات تھی تو اس میں فیئر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آئی تھنک کہ شرمستہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں کہ ان کی کیا فیلنگس تھی، کیونکہ دیٹ واز ہر فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے لاہور میں پاکستان میں پرفارم کیا لائیو۔
ہاں شرمستہ، مین ویلکم ٹو پاکستان۔
جی شکریہ بہت۔
کیسا رہا، ہاؤ واز اٹ فار یو دی ایکسپیرینس؟
بہت ہی بہترین، مطلب میں تو اسپیچ لیس ہوں جی، کیا بتاؤں۔ پہلی دفعہ میں ادھر لائیو پرفارمنس میں نے किया और जो ऑडियंस ने जैसा रिसेप्शन मतलब मुझे मिला, इतनी ओवरवेलमिंग रिस्पांस थी ऑडियंस की। वैसे तो मैं इंडिया में रहती हूँ तो मुझे फेसबुक पे काफ़ी लोग इधर से जो सुनने वाले हैं वो कनेक्ट करते हैं। जब से मैंने एक्चुअली मिकालसन बैंड ज्वाइन किया है और घूंघट हमारी पहली जो एक वीडियो हमने निकाली थी तब से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और कोक स्टूडियो के बाद भी तो और भी मतलब ज़्यादा हो गया। इतना प्यार मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मतलब इतनी वार्मथ मुझे मिली है इधर। और पहली दफ़ा मैंने इधर लाइव परफॉर्मेंस किया एंड बहुत मज़ा आया। क्योंकि मैं जिधर पली बड़ी हूँ कलकत्ता, उधर के ऑडियंस भी बड़े क्रिटिकल हैं, बहुत सुनने वाले हैं, बहुत आर्ट्स बेस्ड शहर है,
जाहिर तो, है टैगोर का शहर है और तो, सत्यजीत रे का घर है वहाँ, तो मतलब
रोशनारा बेगम का भी
रोशनारा बेगम
मैं जब छोटी थी, मैं जब सीखती थी तभी से मुझे बताया गया था कि इन शहरों की ऑडियंस को अगर आप जीत सकें इनके दिल तो मतलब आप थोड़ा कुछ कर रहे हैं लाइफ में। लाहौर उनमें से एक बहुत बताया गया था मुझे और ये मेरी गुड फॉर्चून है, मुझे मौका मिला इधर परफॉर्मेंस के लिए और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मिकाल हसन बैंड। और जो एक्सपीरियंस है वो मतलब शब्द में बयान करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। हम लोग एक साथ जो भी काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, हम बड़े खाने के शौकीन हैं तो एक जैसा खाना, एक सो मच सिमिलैरिटीज।
लाहौर का खाना तो वैसे
अरे बहुत ही बेहतरीन और हाँ। क्या बताऊँ, म्यूजिक भी एक ही है जो शेयर्ड हेरिटेज है हमारी। आई फील लाहौर इज अ सेकंड होम।
इतना जल्दी अभी तो आप आई हैं?
मैं पहले
भी एक बार
आई हूँ मैं तो
दो ट्रिप्स में अगर कोई जगह घर बन जाए तो क्या कहने,
लोगों से होता है जी, मतलब
जी बिल्कुल,
जहाँ की रिस्पेक्ट हो, दोस्तियाँ हो जाए तो रिश्ता रहता है इंसान का तो फिर तो होता है। लेकिन इसमें फीफी जो अहम बात है ना हमारे बैंड में, वो ये नहीं कि इसमें इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे काम करें, इंडियन और पाकिस्तानी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं,
प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं हाँ। मगर एक बैंड हो जो एक मुसलसल एक बॉडी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करे
जी,
ये नहीं।
और दूसरी चीज मैं इसको समझता हूँ कि ये एक खासियत है, वो ये है कि इससे पहले बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को इंडिया में पॉपुलैरिटी मिली,
जुनून थे उसके बाद बहुत सारे
जी, बहुत सारे लोगों को वहाँ पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन अल्लाह के फजल से शर्मिस्ता पहली ऐसी इंडियन आर्टिस्ट है जिन्होंने पाकिस्तान में आके पॉपुलैरिटी ली और फिर इंडिया में पॉपुलर होना शुरू हुई। बिल्कुल नहीं थी ये जब ये हमारे बैंड में आई, मेरे पे काफी प्रेशर था कि मैं सिंगर पाकिस्तानी रखूं, लेकिन मुझे पता था कि उस किस्म की ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही फिलहाल मिलेगी मुझे। एक खातून का इतने हैवी बैंड के अंदर गाना एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट भी हो सकता है।
यू विथ योर जैज बैकग्राउंड
जी,
और उसके साथ आपकी जो सिंगर्स जो रह चुके हैं आपके वो ज्यादातर क्लासिकल बैकग्राउंड से,
उसकी बहुत एक अहम वजह है। क्लासिकल जो है वो डेंजर में है कि उसको लोग एक डेड आर्ट फॉर्म कहते हैं, और जो क्लासिकल के प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने इतनी लचक नहीं रखी कि लोग उसको आगे ले जा भी सकें। वो जो एक ओरल ट्रेडिशन उस्ताद से शागिर्द का वो खत्म हो गया। टाइमलेस म्यूजिक की एक क्वालिटी होती है कि वो री इंटरप्रेट हो सकता
मगर
है
उसे कंटेम्प्रेरी भी बनाना पड़ता
है, लेकिन उसको मॉडर्न भी हमने करना है। अगर तो हम सारी जिंदगी तबले ढोलके और हारमोनियम लेके ही करते रहेंगे तो हम उस लेवल का काम तो नहीं कर सकते जो बड़े गुलाम अली खान साहब कर गए। तो हमें ये सोचना है कि इसकी जो स्पिरिट है, इसका मैसेज, इसकी शायरी और खास तौर पे जो इसकी अदायगी है, इन चीजों को लेके, लेकिन इसका जो स्टाइल हो वो ऐसा हो कि कोई भी आदमी जिसने मॉडर्न म्यूजिक सुना हो वो रिलेट कर सके। जैज वर्ल्ड में म्यूजिशियन की वैल्यू बहुत होती है, सिंगर रिप्लेसेबल हो जाता है, म्यूजिशियन रिप्लेसेबल नहीं हो सकता। माइल्स डेविस जो है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह ये बैंड की जो जेनेसिस थी, आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियनशिप एंड आउटस्टैंडिंग वोकल्स, आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन ऑफ कलाम। देखें बात तो यह है कि ये सारे लोग जो हैं, बेशक वो बाबा बुल्ले शाह हों,
बेशक वो टागोर हों, बेशक वो फैज हों, मंटो हों, इकबाल हों, ये किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं है। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जमाने को एड्रेस किया। पाकिस्तान तो बिल्कुल है, हमारी एक अपनी शनाख्त है, एक आइडेंटिटी है, लेकिन इस कंट्री के साथ बहुत सारा हिस्ट्री और बहुत सारा कल्चर और बहुत सारा ट्रेडिशन अटैच्ड है। अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको किसी न किसी तरीके से रिफ्रेश करें और शेयर करें लोगों के साथ। मैं यही अक्सर सोचता हूँ कि जिस जमाने में सादत हसन मंटो लिख रहे थे, जिस किस्म की वो उनकी सोसाइटी के ऊपर व्यूज थी, दे वर नॉट पॉपुलर व्यूज, लेकिन उन्होंने जो भी लिखा कुछ सच्चाई थी कि वो आज भी लोगों को रेलिवेंट लगती है। जो लोग वक्त के आगे होते हैं उनको इंस्टेंट पॉपुलैरिटी कभी भी नहीं मिलती, लेकिन उनका काम बड़े लंबे अरसे के लिए रेलिवेंट रहता है।
लाहौर में बहुत अच्छा रिसेप्शन शर्मिस्ता को मिला और इंडिया में भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है आपका म्यूजिक, मगर सियासत भी बीच में आ जाती है।
हाँ।
और आजकल इंडिया में पाकिस्तानी गुरुकार जो हैं उन्हें परफॉर्मेंस का मौका महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली नहीं मिल रहा। गुलाम अली की बात अगर आप करें, झाली में उनका कॉन्सर्ट जो था वो कैंसिल हो गया। आप भी मेरा ख्याल अहमदाबाद गए थे और वही सलूक आपके साथ हो।
2017 में इनके इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट इलेक्शन
महाराष्ट्र
के जी, और महाराष्ट्र जो है डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ इंडिया। सारे इंडियन महाराष्ट्र में नहीं रहते और सारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज शिवसेना या बीजेपी नहीं होती। हमारे साथ एक बार नहीं, दो बार हुआ। बॉम्बे प्रेस क्लब पे हमने जब ये बैंड अनाउंस किया तो उधर शिवसेना के लोग आ गए और उन्होंने वैंडलाइजिंग की, प्रॉपर्टी की, दे वर वायलेंट। जब पॉलिटिकल क्लाइमेट महाराष्ट्र का जरा हीट अप कर रहा होता है तो ये एक बड़ी कन्वीनियंट किस्म की एक पब्लिसिटी स्टंट बन जाती है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो शायद परफॉर्मेंस पे अदरवाइज नहीं वोट्स ले सकते। भाई अपने लोगों के लिए आप बेहतर कर लो। पाकिस्तानी आर्टिस्ट गाए ना गाए, आए ना आए, उससे सड़कें बुरी या खराब या बेहतर तो नहीं होने लगी। और पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कि किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देने की, हम जाते ही सिर्फ वहां ताबे हमें को बुलाते हैं।
आपको कैसे लगता है जब आपके खुद के मुल्क में आप परफॉर्म ना कर पाए?
ये बहुत ही बुरा लगता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम लोग आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की तो कोई मेरे ख्याल से कोई डिविजन होती नहीं उनका।
और जाहिर आप तो मुंबई में रहती हैं तो आपको तो और भी बुरा लगता होगा।
किसी भी शहर में मुझे परफॉर्म हम लोगों को नहीं करने दिया जाए एज एन आर्टिस्ट, आई फील वेरी बैड। उसकी रीजन ऐसी रीजन है जो म्यूजिक से रिलेटेड ही नहीं है। मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, मगर म्यूजिक में वो ताकत है कि लोगों को हील कर सके।
श्रेया घोषाल जो हैं, उन्होंने ट्विटर पे कहा था कि किनारे जो है पूरी रात उन्होंने रिपीट पे सुना।
बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, बहुत इंकरेजिंग बात है हम सब के लिए। सिर्फ श्रेया ने ही नहीं, आर्टिस्टों की तो काफी सपोर्ट है और मेरे ख्याल से जो फनकार है ना उनमें ये सब रिलीजन रीजन ये सब की कोई फर्क होती नहीं है।
एक तो ये बात के जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट टैक्स नहीं देते। भैया आपके मुल्क में हम अकाउंट ही नहीं खोल सकते तो टैक्स क्या देना। पहली चीज तो ये कि इसको तो सही करें, टैक्स फिर भी कटता है। कोई भी पेमेंट लेता है उस पर टैक्स कटता है। इकोनॉमिक मोबिलिटी
या कह रहे हैं जो कंप्लेंट्स हैं शिवसेना।
जी जी बिल्कुल, कि जी ये आते हैं काम ले जाते हैं लोगों का। काम किस तरह ले जाते हैं जी लोगों का? मैं पर्सनली जानता हूँ राहत को और आतिफ को, आरिफ लोहार को, इन सब के मैनेजर्स दे आर सिटिंग इन इंडिया। इनके टूरिंग जो बुकिंग एजेंट्स है दे आर इंडियन। इनके शोज बॉलीवुड के शोज होते हैं, मिडल ईस्ट में परफॉर्म करते हैं, अमेरिका में परफॉर्म करते हैं, इंडियन प्रमोटर्स होते हैं। तो क्या वो इनका काम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? इस तरह थोड़ी होता है कि भाई इस बाउंड्री के आगे हमने गाना नहीं पसंद करना।
अमेरिकन फेस्टिवल में आपने जब परफॉर्म किया, वहाँ हुमैरा चन्ना ने आपके साथ गाया, तभी आपने सोचा कि शर्मिस्ता और हुमैरा चन्ना को साथ गवाया जाए?
जी, आइडिया हमारा था कि वी शुड डू दिस, कि इसको करना चाहिए, इनके स्केड्यूल्स मैचअप हो जाए, क्योंकि ये भी माशाल्लाह काफी बिजी है, वहाँ मैडम भी काफी बिजी रहती है। म्यूजिशियंस आर कल्चरल एम्बेसडर्स, जहाँ भी वो जाते हैं वो अपना कल्चर भी कैरी करते हैं और दूसरे का कल्चर वो सीखते भी हैं। यही तो वजह है कि आर्ट के मामले में, जिसका शर्मिस्ता ने कहा, हमें पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स का काम यह है कि लोगों को डिवाइड करना और म्यूजिक का काम है कि लोगों को यूनाइट करना, क्योंकि हमने वोट तो नहीं लेना ना किसी से, ना ही मैंने इलेक्शन के लिए।
बस स्टेज पे जगह चाहिए,
बस स्टेज पे जगह चाहिए, फैसला तो उधर ही हो जाता है।
और मैं भी काफी डरी हुई थी क्योंकि पंजाबी मेरी लैंग्वेज है नहीं, मुझे मिकाल और पप्पू साहब ने सिखाया, मतलब जब मैं गा रही थी।
हाँ जी, इनको कुछ 2.5 महीने तो हम लोगों ने इनको बकायदा जो काफियां थी उनकी लिरिक्स, उसकी प्रोनंसिएशन, وہ ہم نے کیا. اور اب انہوں نے نیکسٹ ایلبم جو کیا ہمارے ساتھ وہ حضرت امیر خسرو کے 10 کلام ہیں اس میں, تو وہ فارسی میں ساری.
کلیشے ہے کہ میوزک کی زبان نہیں ہوتی مگر سچ بھی ہے,
بالکل سچ. اگر ہم پازیٹیولی پروجیکٹس کریں تو ہم کتنا کام کریٹ کر سکتے ہیں, کتنی پاپولیشن ہے ان دونوں کنٹریز. اور مسلمانوں کی تو خاص کنٹریبیوشن انڈیا میں جو ہے, مطلب کہ آپ اگر ہندوستانی کلاسیکل کہتے ہیں اس کو, لیکن یہ ہندوستانی کلاسیکل نہیں ہے, نارتھ انڈین کلاسیکل ہے. اور اس کی بہت ساری پرائم انسٹرومنٹ تبلہ اور ستار یہ مسلمانوں نے انوینٹ کیے, تو میوزک کا مزہ ہی تب آتا ہے جب وہ سارے لوگ مل کے کرتے ہیں اس کو. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے اور نہ کسی اور کی ہے.
فنکارو مکال حسن اور شرمستہ چٹرجی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے. سیروین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پیم ٹیلر, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی کو سیروین کی ٹیم کے ساتھ اجازت, خدا حافظ. آخر میں معصومہ ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ.
شامی صدر بشار الاسد نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف برطانوی کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف دہشت گردی میں اضافے کا باعث بنیں گی. یمن میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ جنوبی شہر عدن کے گورنر کے قافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں وہ اور کئی دیگر افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ کیلیفورنیا حملے کے لیے پوری قوم یا مذہب کو الزام نہیں دیا جا سکتا. مزید کہا کہ تاشفین ملک کے حوالے سے امریکہ نے اگر معلومات چاہیں تو پاکستان تعاون کرے گا. دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ بینکاک میں پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات ہوئی ہے جس میں تعمیری بات چیت کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. برما کے سابق فوجی حکمران اپنی پرانی حریف اور حزب اختلاف کی رہنما آن سان سوچی کو ملک کے مستقبل کی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں اور انہیں حمایت کا یقین دلایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.